أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر جمع کیا سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کے بعد جن لوگوں نے بھی اسے آرگنائز کرنے میں اپنا حصہ ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر احسان ہے کہ الحمدللہ آج یہاں حفر کی سرزمین پر کچھ اس طرح کا ایک موقع اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ ہم خواتین کا ایک ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر سننے کے لیے ہم خواتین یہاں جمع ہوئی ہیں اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے الحمدللہ سارے ہی لوگ اس سے ریلیٹڈ ہی ہیں کچھ نہ کچھ قرآن کی کلاسز سے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے حدیث قدسی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وجبت محبتی کہ میری محبت واجب ہو گئی کن لوگوں پر جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں صرف اللہ کی خاطر جو آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں صرف اللہ کی خاطر جو آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں صرف اللہ کی خاطر اور جو مجلس سے منعقد کرتے ہیں صرف اللہ کی خاطر تو آپ دیکھیں کہ یہ حدیث دراصل ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت ایسے لوگوں پر واجب ہو جاتی ہے اور ایک اور حدیث میں یوں مفہوم آتا ہے اسی سے ملتا جلتا مفہوم ہے حدیث کا جس میں اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے قیامت کے دن کہ عین المتحاب بولا کہ کہاں ہے وہ لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے کہاں ہے وہ لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے تھے اور کہاں ہے وہ لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے سے ملنے کے لیے چل کر جاتے تھے تو آپ دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خوش قسمتی کیا ہوگی کہ آج ہم سب جو یہاں جمع ہوئے ہیں آپ اور میں ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے ہے کوئی خونی رشتہ اور نہ ہی ہماری ویسے کوئی ذاتی پہچان جان پہچان تھی لیکن آج ہم جو جمع ہوئے ہیں اس میں صرف اور صرف ایک چیز ہمارے لیے مشترک ہے ہمارے درمیان اور وہ ہے اللہ کی خاطر اور اسی طرح سے ایک حدیث اور آتی ہے جس میں یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کسی جگہ جمع ہوتے ہیں یا کسی گھر میں ملتے ہیں قرآن سننے سمجھنے کے لیے یا اللہ کے ذکر کے لیے تو ان کے لیے تمام فرشتے تمام مخلوق جس کو ہم نہیں جانتے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں وہ سب اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتی ہیں تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے خوش قسمتی کی بات کہ ہمارے لیے تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوق مغفرت کی دعائیں کر رہی ہیں اور آپ دیکھیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کی مصروفیات زندگی کی جو مصروفیات ہے اس میں ہم اتنا مصروف ہو گئے ہیں کہ آج ہمیں خود اپنے لیے دعا کرنے کا وقت نہیں ملتا ہے تو کہاں فرشتے ہمارے لیے دعا کریں تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے ہم اس دعا کے ساتھ اور امید کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اس دن کیونکہ ہمارا مقصد سوائے اللہ کے اور کچھ نہ تھا رضا کے اب آتے ہیں ہم جو ابھی تلاوت آپ لوگوں نے سنی اور منظر نے بھی جو تلاوت کی اس کی طرف سورہ ملک کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوگی کیونکہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سوتے نہیں تھے جب تک کہ سورہ ملک کی تلاوت نہ کر لیں اور اس کی اہمیت کے بارے میں جو حدیث ہمیں ملتی ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنے گی جو روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا تھا تو اس کے لیے قبر کے عذاب سے یہ بچنے کا ذریعہ بنے گی اسی سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا رہے ہیں سورہ ملک کی اور اس کی جو آیت شروع ہوتی ہے تبارک الذی بیدہ الملک کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں تمام زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے یہاں دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو، سب کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ دنیا ایک رب نے بنائی ہے، بھلے ہی وہ لوگ شرک کرتے ہوں اللہ کے ساتھ جو نان مسلم ہے، لیکن یہ بات ان سب کو معلوم ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور مسلمان کا تو عقیدہ اور ایمان ہی ہے کہ دنیا سبھی چیز بنانے والا ہمارا رب یعنی اللہ تعالیٰ ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت ہی بابرکت کہا گیا ہے. یہاں پر دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا ہے کہ تمہارا وہ رب کیسا ہے. ہو سکتا ہے ہمارے یا آپ کے دل میں خیال آئے، یا ہو سکتا ہے جو اور بندے ہیں ان کے دل میں یہ خیال آئے کہ بھلا ہم رب کی عبادت کیوں کریں. تو یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ کا تعارف بتانے کے بعد یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اس لیے کریں کیونکہ وہ ذات ایسی ہے جس نے تمام دنیا کو پیدا کیا، اور عبادت بھی کیسی کرنی ہے کہ احسن درجے پر. اور ہمیں احادیث سے اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کیا کرتے تھے. اور سورہ نور میں اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں کہ کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ ہر چیز دنیا میں جتنی چیزیں ہیں چاہے وہ کائنات میں پیڑ اور درخت ہوں یا پھل پھول جو بھی چیزیں ہوں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہے، یہ پہاڑ ہیں یا پرندے ہیں، سارے چرند پرند اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا طریقہ جانتے ہیں اور ہر ایک کو اپنی نماز کا طریقہ معلوم ہے. تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح یا اللہ تعالیٰ کے لیے نماز یا جو بھی ذکر کا طریقہ ہو سکتا ہے ہر ایک کر رہا ہے، تو پھر انسان کیوں نہ کرے. اور انسان کیوں نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے. تو لہٰذا یہ ہمارے اوپر فرض اور لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کیونکہ وہ ذات بہت ہی بابرکت ہے. اب عبادت جب ہم کرتے ہیں تو عبادت بھی ایسے درجے پر ہو جو احسن عمل ہو، ایسا نہیں کہ جیسا ہمارا دل چاہا ویسا کر لیا. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک کام، ایک ہوتا ہے کام کرنا اور ایک ہوتا ہے کہ اس کو احسن طریقے سے کام کرنا. یہ آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جو روز مرہ کے ہمارے گھر کے کام کرتے ہیں تو ہم اتنی یکسانیت سے نہیں کرتے. جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے گھر آنے والا ہے تو اس وقت آپ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ جو روز مرہ کا ہوتا ہے اس سے مختلف ہوتا ہے یا وہی ہوتا ہے؟ مختلف ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی آنے والا ہے. تو آپ اس کام کو کہاں تک پہنچاتے ہیں؟ احسن درجے تک، یعنی بہت ہی بہترین طریقے سے آپ اس کام کو انجام دیتے ہیں. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کیا ہو؟ احسن طریقے پر ہو. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ جنت میں درجات ہوں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو درجات رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ درجات دراصل اسی لیے ہوں گے کہ نیک کام سبھی نے کیے ہوں گے، لیکن ان نیک کاموں میں بھی جس نے سب سے احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی تو لہٰذا اس حساب سے اس کا درجہ اوپر سے اوپر چلا جائے گا. اور اسی بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اور جب حدیث جبریل کے نام سے جو حدیث مشہور ہے اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جائے، اور اس میں اللہ کے رسول نے جو الفاظ بتائے تھے کہ انت عبد اللہ کانک ترہ فان لم تکن ترہ فانہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ نہ کر سکو تو یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کم از کم تم اتنا تو کر سکتے ہو. ان احسن طریقہ کیا ہوگا کہ ایسا ہم سمجھیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ فیلنگ ہمارے اندر نہ محسوس ہو، نہ ہمارے اندر اس کا احساس پیدا ہو، تو کم از کم یہ فیل کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ احسن پہلو ہوگا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود تعریف بیان فرمائی ہے صحابہ کرام کے، اللہ کے رسول کی سورہ مزمل اور سورہ مدثر میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم راتوں میں بہت زیادہ جاگ رہے ہو عبادت کے لیے، لہٰذا اب کیا کرو، تم اس سے کچھ کم کر لو، آدھی رات کر لو، یا اس سے کچھ حصہ کم کر لو، یا اس سے کچھ حصہ بڑھا لو. ان صحابہ کرام کا عبادت کا درجہ یہ تھا، یہ عبادت کا حال یہ تھا کہ وہ رات رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑے ہوتے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ صحابہ کرام پر بہت زیادہ بوجھ پڑ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود کمی کر دی اپنی طرف سے. تو آپ، وہ لوگ تو فرض نمازوں کے علاوہ رات میں تہجد کے لیے بھی اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس فرض نمازوں کے لیے ہی وقت نہیں ہے. فرض نمازیں بھی ہماری کیسے ہوتی ہیں؟ ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ جلدی جلدی نماز نپٹا لیں تاکہ اس کے بعد پھر یہ کام کر سکیں، تو نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ بابرکت ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، تو اس بادشاہ کے لیے سب سے زیادہ وقت ہمارے پاس کس کے لیے ہونا چاہیے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اور سب سے بہترین جو ذکر ہوگا اس کو وہ نماز ہوگی. تو نماز ہی ہماری احسن درجے پر ہو، اور نماز اسی وقت بہتر ہو سکتی ہے جب ہم یہ محسوس کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس کے بعد آگے کی جو آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا، یا اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اس لیے بنائے اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ یہ دیکھے، وہ جانچے، پرکھے، امتحان لے کہ کون تم میں سے بہتر عمل کرنے والا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ امتحان لے، جانچے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. اب یہاں پر بھی بات آئی ہے احسن عملہ کی, اور اگر گرامر آپ لوگ جانتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک ہوتا ہے حسن اور ایک ہوتا ہے احسن. یہ افعل التفضیل کا صیغہ کہلائے گا کہ احسن عمل اس کو کہتے ہیں کہ جس میں سب سے آخری ڈگری پر چلا گیا. سمجھے یہ بات کہ اچھا تو ہو لیکن اچھے میں بہت ہی اچھا ہو. کبھی کوئی چیز کی تعریف اگر آپ کو کرنی ہو اور وہ بہت ہی اچھی ہو تو آپ صرف اچھا کہہ دیتے ہیں اس کو؟ نہیں, بلکہ کیا کہتے ہیں؟ بہت ہی اچھا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ایکم احسن عملہ, کہ وہ یہ دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. اب یہاں پر ہم کو تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے, آپ اور میں ہم سوچیں کہ کیا واقعی میں ہم اچھا عمل کر رہے ہیں, ہمارا عمل گڈ ہے, ویری گڈ ہے یا ایکسیلنٹ ہے. یا آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی بچوں کو ٹیچرز سپر بھی دے دیتے ہیں. تو اب ہم سب اسی طرح سے ہماری ساری بات آگے جو بڑھائیں گے, دراصل ایک ٹیچر اور اسٹوڈینٹ کا معاملہ ہم لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے تاکہ ہمیں بات سمجھنے میں آسانی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کی زندگی بنائی ہے وہ ہمارے عمل کو جانچنے کے لیے بنائی ہے. اب یہ دنیا کا جو امتحان گاہ ہے, دراصل جو ہمارے لیے دنیا, سمجھے 3 گھنٹے کی مہلت ہے. امتحان گاہ میں بھی کتنا وقت دیا جاتا ہے ایک اسٹوڈینٹ کو پیپر سالو کرنے کے لیے؟ 3 گھنٹے. جی ہاں, اب یہ 3 گھنٹے میں وہ اسٹوڈینٹس اپنی وہ ساری محنت, یعنی وہ صرف اس نے اسی وقت محنت نہیں کی ہوگی بلکہ اس کی محنت کب کی ہوگی؟ یہ پیچھے سے آئی ہوئی, اس نے تمام پورا سال اپنی محنت کی ہوگی, ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے پڑھا ہوگا, تب اس کا پیپر کیسے ہوگا؟ بہت ہی اچھا. اور اگر اس کا پیپر اچھا ہوگا تو اس کا رزلٹ بھی کیسے آئے گا؟ بہت ہی اچھا. اسی طرح سے آج ہمیں 3 گھنٹے ملے ہیں, سمجھے 60 سال ہماری زندگی کی, جو ایوریج لائف بتائی جاتی ہے 60 ایئرس, ہے نا؟ آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ ایک انسان اگر آج کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ایک انسان کی زیادہ سے زیادہ جو مدت عمر ہے جینے کی وہ 60 سال بتائی جاتی ہے. اب اگر اس کو یہ 60 سال ملے ہیں تو سمجھے 3 گھنٹے سے پیپر سالو کرنے کے لیے ملے ہیں. اب اگر یہ 3 گھنٹوں کو وہ استعمال کرتا ہے صحیح طریقے سے تو یقین جانیے کہ وہ کامیاب ہو گیا. اور یوم الآخر جسے ہم کہتے ہیں, یوم الدین جسے ہم کہتے ہیں, جو بدلے کا دن ہوگا, ایکچولی دراصل وہ ہمارا رزلٹ ڈے ہوگا, جس دن ہم کو ہر ایک کو اپنے اپنے رزلٹ اس کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بتاتا ہے کہ اس دن انسان کو جب اس کا نام عمل دیا جائے گا تو جو نیک عمل کرنے والا شخص ہوگا وہ خود کہے گا کہ اقراؤ, پڑھو میرا عمل نامہ, میں جانتا تھا کہ میرا رب میرے ساتھ یہی معاملہ کرے گا. اور جس جو فیل ہو جائے گا اس کو بھی اس کا نام عمل دیا جائے گا, لیکن وہ اپنے پیر کے پیچھے اپنا عمل نامہ چھپائے گا اور لوگوں سے چھپتا پھرے گا, اور وہ چاہے گا کہ میرا عمل نامہ کسی کو پتا نہ چلے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب کوئی اسٹوڈینٹ فیل ہو جاتا ہے یا جب کسی اسٹوڈینٹس کے مارکس کم آتے ہیں, اس کا پرسنٹیج کم بنتا ہے, اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ کہ وہ خوشی خوشی گھر واپس آ سکتا ہے؟ نہیں آتا ہے, بلکہ اسے اپنے والدین سے بھی شرمندگی ہوتی ہے, تمام اپنے دوستوں سے بھی شرمندگی ہوتی ہے, اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کا رزلٹ اناؤنس ہو یا کسی کو معلوم ہو. اسی طرح سے سیم یہی معاملات سمجھے ہماری دنیا کی زندگی کے ہے اور آخرت کی زندگی کے. ان یہ 3 گھنٹے, یہ 60 سال ہمیں ملے ہیں, اور ان 3 گھنٹوں میں, ان 60 سالوں میں ہمیں اپنا عمل نامہ خود اپنے ہاتھوں تیار کرنا ہے. اور جیسے کہ ہم سب اکثر نماز میں وہ سورت پڑھتے ہی رہتے ہیں, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا, اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی وہ اس کو وہ بھی دیکھ لے گا. تو اب اس دنیا کی زندگی کو کیا ہم یہ کہہ سکتے کہ دنیا کی زندگی دنیا دھوکے کا سامان ہے, دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے ہم کہتے ہیں, اور دنیا بہت بری جگہ ہے, کیا ہم دنیا سے نفرت کریں؟ نہیں, نفرت نہیں کرنا ہے, کیونکہ اسی دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے, صحابہ کرام, انہوں نے اسی دنیا کی زندگی کو استعمال کیا, بہت بہترین اپنے اپنے پرچے وہ حل کر کے چلے گئے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا. اتنا بڑا ٹائٹل جو انہیں ملا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر آج آپ اور میں ہم ایک دوسرے سے پوچھیں کہ ہماری خواہش کیا ہے, تو ہم یہی کہیں گے نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, یہی ہمارا جواب ہوگا نا. لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ معلوم کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہے, تو ہمیں پھر صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھنا ہوگا کہ ان کی زندگی کے مطابق ہماری زندگیاں ہیں, تو سمجھے اللہ ہم سے راضی ہوا, کیونکہ ان کو دنیا میں یہ ٹائٹل مل گیا تھا. آپ سورہ جو آخر کے 30ویں پارے کی جو سورت ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں نا, آخر میں جاتے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان ذالک لمن خشی ربا, کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوا. تو اب ان کو یہ ٹائٹل مل گیا تھا, تو ان کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی اگر ویسی ہے تو سمجھے کہ ہم سے بھی اللہ راضی ہو رہا ہے الحمدللہ. اور اگر ہماری زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی میں اختلاف ہے, ان کی زندگی اور ہماری زندگی میں بہت زیادہ فرق ہے تو سمجھے کہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور چیز ہو رہی ہے. تو یہاں ہم اسی لیے جمع ہوئے کہ ہم غور کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرنے والا ہے. پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی جو ہماری زندگی ہے, اسی زندگی کو ہم اگر کام میں لائیں, اسی زندگی میں ہم جو بھی عمل کریں گے اسی کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا. اور یہ وقت ہر ایک کو اتنا ہی ملتا ہے, انہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے انہیں تو زیادہ وقت دے دیا تھا لہٰذا ان کو زیادہ اجر ملا, تو کوئی بات نہیں ہمیں کم وقت ملا تھا اور ہم اس میں کر نہیں سکے. نہیں, ہم سب کو ایک وقت ملا ہوا ہے اور اسی وقت میں ہمیں اپنا اپنا کام انجام دے کر جانا ہے. جیسے کہ ہمیں مثال ملتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور یہ بھی صحابی تھے. ان کی کیا خاصیت تھی؟
بلی رکھتے تھے
جی, اصحاب صفا میں سے تھے.
بلی رکھتے تھے,
ان کو بلیاں بہت پسند تھی, اسی لیے ان کی کنیت ابو ہریرہ کہلائی. اور ان کی کیا خاصیت تھی؟ جی ساتھ میں رہتے تھے. جی ہاں, وہی ساتھ رہنے کی وجہ سے ہی ان کو سب سے زیادہ احادیث یاد ہوئی تھی. تو کہا جاتا ہے کہ ان کو تقریباً 5000 سے زیادہ احادیث انہیں یاد تھی. آپ دیکھیں, معمولی کام نہیں ہے احادیث یاد رکھنا. قرآن حفظ کرنا ہی بہت مشکل ہے, جبکہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. تو حدیثوں کو یاد رکھنا بہت مشکل کام ہے, لیکن انہوں نے ماشاءاللہ 5000 سے زیادہ احادیث یاد کی تھی, پوری یاد کی تھی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کوئی لمحہ چھوڑتے نہیں تھے کہ اللہ کے رسول کے پاس سے دور ہٹے, تاکہ ہر چیز ان سے, آپ کا اٹھنا بیٹھنا بولنا ہر چیز یہ یاد کر لیا کرتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے کرتے ہیں, یعنی آپ نے اتنا سب کام کیسے کیا, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ہر وقت اپنے وقت کو میں نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا تھا, اور میں نے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے تب تک کہ میں نے کوئی وقت ایسا نہیں چھوڑا کہ میں ان سے دور ہٹوں, تاکہ میں ان کی ہر چیز نوٹ کر لوں. اور میں نے اپنی رات کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا, دن بھر تو میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہتا, اب رات میری اپنی تھی. تو اس رات کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا, ایک حصہ میں آرام کرتا, ایک حصہ حدیث حفظ کرتا جو دن بھر اللہ کے رسول سے سنتا یا سیکھتا تھا, اور ایک حصہ عبادت کیا کرتا تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کا بھی حق ادا کیا اور حدیث یعنی رسول کا بھی حق ادا کیا اور خود اپنا آرام بھی کیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے ٹائم مینجمنٹ, کہ ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور فہم دی ہوتی ہے, عقل مند وہی ہے جو اپنے اسی کام میں اسی وقت میں ایسا کام کر جائے جو زیادہ بینیفیشل ہو, زیادہ فائدہ مند ہو. اور ایک ہوتا ہے, ایک آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہمیشہ کلاسز میں 2 قسم کے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں, ٹیچرس میرے خیال سے زیادہ یہاں بیٹھی ہیں, تو 2 قسم کے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں. اور ہمیشہ کچھ لوگ بہت زیادہ بہت ذہین بھی ہوتے ہیں اور اپنا کام بہت اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں, اور کچھ اسٹوڈینٹس کیا ہوتے ہیں, لاپرواہ ہوتے ہیں. ایک اسٹوڈینٹس کو کا ریزلٹ جب اچھا آتا ہے اور دوسرے کا بھی ریزلٹ اچھا ہے جو کہ ذہین نہیں تھا, جس نے پورا اپنا وقت بیکار کاموں میں گزارا, کہ دونوں کا ریزلٹ یکساں ہو سکتا ہے؟ اور اگر اس ناکارہ اسٹوڈینٹ کو اچھا ریزلٹ دے دیا جائے کسی بھی طرح سے, تو کیا یہ انصاف کا کام ہوگا؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ناانصافی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے بھلا؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے ناانصافی کرے گا؟ کہ ایک بندہ تو بہت اچھا نیک کام کرنے والا تھا, اس نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم کرنے میں لگائی اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کرنے میں لگایا, اور یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملا. اور ایک بندہ تھا کہ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہتا, اپنا وقت بیکار کاموں میں لگاتا. اور پھر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بھی بندے کو اچھے اعزاز سے نوازے, اچھے نام سے نوازے؟ یہ پاسبل ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو اسی طرح سے جب ایک ٹیچر یا اسٹوڈینٹ یا اسکول میں ایک ٹیچر ناکارا اسٹوڈینٹ کو پاس نہیں کر سکتی ہیں, اس کو آگے کی کلاس میں نہیں پہنچا سکتی, تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی کیسے اپنے ان بندوں کو جنت میں پہنچا سکتا ہے جو کہ ناکارا تھے, جنہوں نے دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزاری. تو آپ دیکھیں کہ یہی ساری سچویشن ہمارے ساتھ آج پیش آ رہی ہے. آج ہم امتحان گاہ میں ہیں, آج ہمارے پاس وہ وقت موجود ہے. اسی وقت میں ہمیں, جیسے صحابہ کرام نے اسی وقت کو فائدہ مند بنایا اپنے لیے, اپنی آخرت کے لیے, تو ہمیں بھی اپنے اس وقت کو اپنے لیے فائدہ مند بنانا ہے. 3 گھنٹے جب امتحان گاہ میں جب اسٹوڈینٹ بیٹھا ہوتا ہے, اب ان 3 گھنٹوں میں اپنا پیپر سالو نہ کرے اور وہ آرام سے ادھر ادھر دیکھتا رہے, سوچتا رہے, کبھی گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے, کبھی دیواروں کی طرف دیکھ رہا ہے, کبھی دوسرے اسٹوڈینٹس پر نظر ڈال رہا ہے, آپ کیا کہیں گے ایسے اسٹوڈینٹس کو؟
لاپرواہ.
اور پھر اسے ٹیچر انسٹرکٹ نہیں کرے گی کہ تم اپنا وقت ضائع کرے ہو, پیپر کب سالو کرو گے؟ اب 3 گھنٹوں میں وہ سارا وقت اس نے برباد کر دیا اس میں سے, کیونکہ اسے کوئی سوال کا جواب ہی نہیں یاد آ رہا ہے اور وہ لاپرواہی سے اپنا سارا ٹائم ایسے برباد کر رہا ہے. وہ پیپر سالو کر سکے گا؟ کیا ہوگا؟ اس کا پرچہ پورا خالی ہوگا. اسی طرح سے کل قیامت کے دن جب ہم جائیں گے اللہ کے آگے, اور جب ہمارا اعمال نامہ ہم کو دیا جائے گا, تو اس وقت ہم سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا تھا. آیا ہم نے نمازوں کو وقت پر پڑھا تھا, پابندی سے پڑھا تھا, یا اس کو احسن درجے پر ہم نے پڑھا تھا, نماز سے چلے ایک چیز الگ ہٹا دیں, ذکر و اذکار کی بات لے لیں, اپنا وقت اچھے کاموں میں لگایا تھا کہ برے کاموں میں لگایا تھا. بہت زیادہ ہم اپنا کام اپنا وقت فضول کاموں میں لگاتے تھے یا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کاموں میں لگاتے تھے, تو اس وقت انسان کو معلوم ہو جائے گا, اس وقت کہے گا کہ ہائے کاش. اور قرآن میں آپ اس کے لیے لفظ پڑھیں گے یا ویلتنی, کہ ہائے افسوس کہ میں نے دنیا میں ایسا وقت کیوں نہ گزارا, یا دنیا میں میں نے ایسے کام کیوں نہ کیے, یا دنیا میں میں نے اچھے لوگوں کو دوست کیوں نہ بنایا. سورہ فرقان میں خود ایسے منظر پیش کیا جاتا ہے کہ جب اس کا نامہ نامہ دیا جائے گا, اس کو عمل نامہ دیا جائے گا, تو وہ کہے گا کہ کاش میں نے نیک لوگوں کو دوست بنایا ہوتا, برے لوگوں کی دوستی سے بچا ہوتا, تاکہ ان نیک لوگوں کی وجہ سے میرا وقت بھی اچھے کاموں میں گزر جاتا. تو آج ہم دیکھیں کہ ہمارے دوست اور احباب کون ہیں, ہمارا سرکل کن لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں, آس پاس کا ماحول ہمارا کیسا ہے, کیونکہ نیک لوگ ہوں گے تو کیا ہوگا, ان کی صحبت کی وجہ سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے, ان کی صحبت کی وجہ سے ہمارا کمپٹیشن ہوگا, کس چیز میں ہوگا, نیکیوں میں ہوگا. اور اگر دنیا دار ہوں گے تو کمپٹیشن بھی ہمارا کیا ہوگا, سارا دنیا داری میں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب جیسے لوگ ہوں انسان ویسا ہی بنتا چلا جاتا ہے. اگر ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بہت زیادہ شاپنگ کرنے والے ہوں گے تو ہماری دن رات کی گفتگو کا جو ٹاپک ہوگا وہ کیا ہوگا, شاپنگ ہوگی. اگر ہمارے ساتھ ملنے اٹھنے بیٹھنے والے قرآن پڑھنے والے ہوں گے, حفظ کرنے والے ہوں گے, قرآن کی کلاسز اٹینڈ کرنے والے ہوں گے, تو پھر ہماری گفتگو بھی کس پر ہوگی, انہیں پر ہوگی, قرآن پر ہی ہوگی. تو لہٰذا ہم یہ ساری چیزوں کو دیکھیں کہ ہمارا ماحول, ہمارے ارد گرد کا جو انوائرمنٹ ہے وہ کیسا ہے, کیا ہم نیک لوگوں کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہم اپنا وقت کن کاموں میں لگا رہے ہیں. تو عقل مند وہی ہے جو تھوڑے وقت سے فائدہ اٹھا لے, اور نادان اور بے وقوف وہی ہے جو اپنے وقت کو بیکار کاموں میں گزارتا جائے. ایک اسٹوڈینٹ ہے, وہ اپنا وقت پورا اس میں سال تمام سال کمپیوٹر گیم کھیلتا رہا, سارا سال کچھ بھی اپنی ایکٹیویٹیز کی کوئی خاص نہیں تھی, بیکار کاموں میں اس نے گزارا, کیا وہ اچھے نمبر لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا. تو اسی طرح سے اگر آج بھی ہم اپنا سارا وقت بیکار کاموں میں لگائیں تو کیا ہمارا اعمال نامہ اچھا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم وہی کاٹیں گے جو آج ہم بو رہے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے جوار کی فصل بوئی ہو اور گیہوں اس سے نکل آئے ہوں, یا گیہوں بوئے ہوں اور چاول نکل آئے ہوں, ایسا ہوا ہے کبھی؟ تو نہیں. تو اسی طرح سے آج ہم جو بوئیں گے, اگر ہم نیکیاں کریں گے تو ہم بدلے میں کیا پائیں گے, اللہ تعالیٰ کی جنت. اور اگر آج اللہ نہ کرے کہ آج ہمارے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہے, تو پھر بدلے میں ہمیں بھی وہی چیز ملے گی. اور اس کے بارے میں ایک حدیث بہت ہی بہترین ہمیں ملتی ہے, اور ہم یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ کے رسول نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی ہے, اور اتنی بہترین مثالوں سے اللہ کے رسول نے دنیا اور اس کی حقیقت کو سمجھایا اور مثالیں دے دے کر بات صحابہ کرام کے ذہن میں ڈالی ہے, جس کی وجہ سے وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ گئے تھے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت بازار سے جا رہے تھے, اور جب بازار سے آپ گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے, اور اوپر سے اس کے کان بھی نہیں, ایک کان بھی اس کا نہیں ہے, یعنی سمجھے کہ نقص تھا اس میں بکری کے بچے میں. اب ایسے وقت میں اللہ کے رسول نے اس سے صحابہ کرام سے پوچھا, کیونکہ بازار کا معاملہ تھا نا, بازار سے گزر رہے تھے, تو صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کون ہے تم میں سے جو اس کو ایک درہم میں خریدے؟ تو صحابہ کرام بہت حیران ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ایک درہم میں, اور وہ بھی مردہ بکری کے بچے کو, اسے تو کوئی فری میں بھی لینا پسند نہیں کرے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کون ہے جو اسے لے جانا چاہے گا اپنے گھر؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول, پہلی بات تو یہ مردہ ہے, اور دوسری بات اس میں کمی بھی ہے, اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو اس کے کان نہ ہونے کی وجہ سے ہم میں سے کوئی اسے خریدنا پسند نہیں کرتا. تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت اس مردہ بکری سے بھی کئی گنا کم ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اللہ کے رسول کا تربیت کا انداز ہوا کرتا تھا کہ دنیا کی اہمیت ان کو سمجھائیں, کہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے, دنیا میں ہمیں اس لیے رہنا تاکہ ہم اپنی آخرت کے لیے عمل کر لیں. تو اس لیے اللہ کے رسول نے یہ طریقہ کار اختیار کیا. پھر ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو, اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو وہ حدیث معلوم ہوگی. پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. اب جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننے کے لیے کیوں کہا اللہ کے رسول؟
طاقت,
بالکل صحیح بات ہے, طاقت ہوتی ہے جوانی میں, اور انسان کے اندر جوش ولولہ ہوتا ہے. اور جوانی میں ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ ساری جو اس کی کہنا چاہیے نا کہ ساری جو ایکٹیویٹی ہے وہ دنیا کی طرف زیادہ ہوتی ہے, بالکل صحیح بات ہے. تو ایسے وقت میں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے, تو اسی لیے اللہ کے رسول نے خاص اس لیے جوانی کی عبادت کو بہت زیادہ درجہ دیا گیا نا, کہ ایک نوجوان اگر عبادت کرتا ہے تو اس کو اجر زیادہ ملے گا بہ نسبت ایک بوڑھے شخص کی, کیونکہ جوانی میں اس کے سامنے بہت زیادہ ٹیمپٹیشن تھی نا, بہت زیادہ کشش تھی دنیا کی طرف, لیکن وہ اس نے کیا کیا کہ وہ اللہ کی طرف آیا. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے. بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اب تو بالکل ایسا سمجھے کہ لازم و ملزوم ہو گئی یہ باتیں, کہ اکثر بڑھاپے میں کم سے کم ایک باکس ہمارے ساتھ اب ہوتا ہی ہے اکثر یوزولی, کہ جس میں تمام بلڈ پریشر شوگر ہر چیز کی دوائیاں ہوتی ہیں, اور انسان مزمحل سے رہنے لگتا ہے دوائیوں کے سہارے, وہ آگے بڑھ اس کی زندگی آگے بڑھتی رہتی جب تک کہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے رکھا ہے, اس کی زندگی حیاتی دی ہے, اور ایک کمزوری آ جاتی ہے, وہ امنگ اور وہ ساری چیزیں باقی نہیں رہتی. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جوانی میں جو تم کام کر سکتے ہو وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتے, اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے. اور اسی بنا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہمارے یہاں پر انڈیا پاکستان میں خصوصاً یہ بات پائی جاتی ہے کہ حج ہم کس وقت کرتے ہیں بڑھاپے میں, لیکن کیا حج بڑھاپے میں کرنے کی عبادت ہے ہم سب کو اندازہ ہے؟ بلکہ ہمارے ایک اکولا جہاں سے ہم لوگوں کا تعلق ہے, تو وہاں کے کوئی آئے تھے حج کرنے کے لیے اور بہت بوڑھے ہو گئے تھے, تو انہوں نے واپس جانے کے بعد یہی بات کہی کہ وہاں جانے کے بعد پتا چلا کہ حج تو جوانی میں کرنے کی عبادت ہے لیکن ہم اس کو بڑھاپے میں کرتے, کیونکہ وہاں پر ہر وقت آپ کو اتنا کام اتنی محنت کرنی ہے, لہٰذا اس کے لیے وہ والی قوتیں چاہیے جو جوانی میں ہوتی ہیں. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے. پھر آپ نے فرمایا کہ کشادگی کو غنیمت جانو تنگ دستی سے پہلے. کشادگی مطلب رزق کی فراوانی. اب مجھے تو لگتا ہے کہ الحمدللہ جب ہم یہاں پر غیر ملکوں میں جو لوگ آباد ہیں, تو یہاں پر کم آمدنی والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کشادگی دی ہے, کیونکہ یہاں کی سرزمین کی کچھ برکت ہی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی ہے کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کشادگی دی ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کشادگی کو غنیمت جانا تنگ دستی سے پہلے, کیونکہ تنگ دستی میں کیا ہوتا ہے کبھی آپ کسی بھی غریب شخص کو جو کہ بہت ہی زیادہ غریب ہے اور جو بھوک سے پریشان حال ہے, اس کے بچے بھی گھر پر بھوکے ہوں, ایسے شخص کو آپ دین کی طرف بلائیے اور دعوت دیجیے, کیا جواب ملے گا آپ کو؟ آئے گا نہیں نا, وہ کہے گا کہ پہلے ہم اپنے کھانے پینے کا تو بندوبست کر لیں, بھوک تو مٹا لیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اکثر جواب کیا ملتا ہے کہ یہ تو پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کا کام ہے, اسی طرح کا جواب ملتا ہے نا, کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے ان کا ایک اندر سے کوئی زچ ہو جاتے ہیں نا ایسے لوگ اسٹرگل کر کے, تو لہٰذا وہ جواب دیتے کہ یہ تو صرف ایسے لوگوں کا کام ہے جو خوشحال لوگ ہیں. تو جب اگر پیٹ بھرا ہوگا, کشادگی ہوگی, تو کیا ہوگا, ہم دین کا کام بھی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اب ہم اور آپ ہی دیکھیں کہ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دینے والا ہاتھ رکھا ہے, تو جو چیز ہمیں اپنے اس پر ہوتی ہے کہ جو مال ہمارے ہاتھ میں ہے, اگر ہم وہی کسی سے مانگیں تو کیسا ہمیں لگے گا؟ تو لہٰذا اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کشادگی کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو. تو آج اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس وقت میں مال میں کشادگی دی ہے, تو ہمیں پھر کیا کرنا ہوگا, اس کو اللہ کی راہ میں لگانا پڑے گا. اسی طرح سے پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے, اور مجھے تو لگتا ہے کہ سب سے بہترین بات اس حدیث میں یہی والی ہے کہ صحت کو بیماری سے پہلے. آپ دیکھیں کہ انسان بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے, اس میں بہت امنگی ہوتی ہیں, جوش اور جذبہ بھی ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ مجھے دین کا بہت کام کرنا ہے یا مجھے دوسروں کی خدمت کرنی ہے, لیکن وہ معذور ہو جاتا ہے خدا نخواستہ, یا بیمار ہو جاتا ہے, وہ خود بستر پر پڑ جاتا ہے, یا کچھ اسے چوٹیں آ جاتی ہیں. تو اسی لیے اور یہ بات ہم کسی بیمار سے ہی پوچھ سکتے ہیں کہ تندرستی کیا ہزار نعمت ہے. تو تندرستی ایک معاملے سے ہمارا سر میں درد ہوتا ہے, تو کیا اس سر کے درد کی وجہ سے کیا ہم کبھی صحیح سے بات کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں سے صحیح سے بات نہیں کر پاتے, بلکہ ہمارا کسی چیز میں دل نہیں لگتا. کچھ دن پہلے کوئی خاتون ہمارے گھر آئی تھی, اور ان کے سامنے جو بھی ہم رکھتے ہیں ریفریشمنٹ وغیرہ ایک مہمان کے طور پہ, ان کے سر میں درد ہو رہا تھا, کہنے لگے کہ اس سے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے, یعنی نہ کچھ کھانا نہ کچھ بات کرنا. تو جب انسان کے سامنے ہزار نعمتیں بھی آ جائے, بہت اچھی چیزیں بھی جائے, لیکن جب وہ بیمار ہو اور اس کا دل ہی نہ چاہ رہا, تو اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. تو اسی لیے بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو, اور تندرست توانا شخص جو کام کر سکتا ہے وہ ایک بیمار شخص نہیں کر سکتا. اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توانا مومن اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے. کیوں پسندیدہ ہے؟ بالکل اللہ تعالیٰ کا حق صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہے, کیونکہ توانا ہوگا تو کیا ہوگا, خود عبادت بھی اچھے سے کرے گا اور دوسروں کی خدمت بھی کر سکے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تنگ دست صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. اور پھر ایک اور حدیث اسی میں آگے آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. فراغت کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں, ایسا وقت جو ہمارے پاس بچ جائے, فرصت کے لمحات ہم جسے کہتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ فرصت کے لمحات تو آج کل کسی بھی اویلیبل نہیں ہے, یعنی کوئی بھی فارغ تو کوئی ہے ہی نہیں. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. اور ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی, اس میں کس نے بہت ہی اچھے ٹپس دیے تھے کہ خواتین کیا کام کر سکتی ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ خواتین کو کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی, حالانکہ وہ بہت غلط بات کہتے ہیں, کیونکہ جب تک کہ ہم دونوں مل کر, یعنی مرد اور خواتین مل کر یہ کام نہیں کریں گے, یہ کام ہو نہیں سکتا. اور امہات المومنین کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے لیے فرمایا تھا کہ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ, کہ تم جو تمہارے گھر میں نازل ہو رہا ہے, جو تمہارے گھر میں چیز آ رہی ہے قرآن, تم خود اس کی تلاوت کرو, اس کا ذکر کرو. تو لہٰذا خواتین کو تو خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا. تو بعض اوقات لوگ پوچھتے بھی کہ خواتین کیوں کرے, لیکن خواتین کے کرے بغیر گزارا بھی نہیں, کیونکہ خواتین ہی تو ایک قسم سے نسل کی پرورش کرنے والی ہیں. تو خواتین جب تک یہ کام نہیں کرے گی سمجھے آدھا کام باقی رہ جائے گا. تو اسی لیے یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ مشغولیت سے پہلے فرصت کو, فراغت کو غنیمت جانو. تو جو کتاب کا میں ذکر کر رہی تھی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سب سے بہتر کام جو خواتین کر سکتی ہیں کہ جب ان کے بچے بڑے ہو جائیں, اس وقت خواتین کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا, یعنی جب ایسی ایج کو پہنچ جائے کہ سارے بچے اسکول جانے لگے اور گھر میں کوئی اور مصروفیات بھی نہ ہو, کوئی ایسے کام نہ ہو, کیونکہ چھوٹے بچوں کی وجہ سے کام زیادہ ہوتا ہے, یا بچے گھر میں ہو تو اس وقت بھی کام زیادہ ہوتا ہے, لیکن جب سارے بچے اسکول جانے لگتے ہیں تو آپ بتائیں کہ ہم کیا کرتے ہیں خواتین. اکثر خواتین جیسے ہم پچھلی دفعہ کسی کا درس سن رہے تھے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ 8 بجے ہسبینڈ, آخر میں ہسبینڈ نکلتے ہیں نا گھر سے, جیسے 8 بجے ہسبینڈ نکلے ڈور لاک کیا, اور اب جا کر کہاں جانا ہے, سیدھا بیڈ پر. اور وہ بھی کوئی یعنی چلے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اگر نیند نہ ہوئی, لیکن کتنی دیر تک سویا جاتا ہے, 4-5 گھنٹے, جب تک کہ آفس سے آنے کا وقت نہ, اور پھر آدھا گھنٹہ پہلے ہم اٹھیں گے, اور پھر جلدی جلدی جو کچھ ہوگا وہ بنائیں گی. تو لہٰذا یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ یہی سب نے فارغ وقت ہے, اور اس کا ہم سے حساب لیا جائے گا. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو فراغت کے اوقات ہیں اس کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو, کیونکہ انہی اوقات میں ہم اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتے ہیں, مطالعہ کر سکتے ہیں, کچھ سیکھنے سکھانے کا کام کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم پر دوہری ذمہ داری ہے نا, ہم کو بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے, ہمیں گھر بھی دیکھنا ہے, ہمیں بہت ساری ذمہ داری ہیں ہم پر. تو جب تک کہ ہم اپنے ان اوقات میں سے ہم جب تک کہ قربانی نہیں دیں گی, یعنی نیند کی قربانی, تب تک ہم کچھ نہیں حاصل کر سکتے, اور قربانی کے بغیر تو ویسے بھی کچھ نہیں مل سکتا. یعنی ہم کو اگر چھوٹا سا کام بھی کرنا ہو, اگر ہمیں کھانا ہی اچھا بنانا ہو تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, زیادہ محنت کرنی پڑے گی نا. تو اچھے ٹیسٹ کے لیے ہم جب محنت زیادہ کر سکتی ہیں, تو پھر ہم کیا جنت کے لیے زیادہ محنت نہیں کر سکتی؟ تو اس کے لیے پھر ہمیں وقت نکالنا ہوگا. اور اسی بات کو دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ارشاد فرمایا تھا کہ ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے. آپ سوچیں کہ الفاظ کتنے سخت ہیں حدیث کے, کہ ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے قیامت کے دن جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دیں. اور وہ 5 سوال یہ ہوں گے کہ جوانی کہاں گزاری, اپنی مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اور اپنا علم جو حاصل کیا تھا اس پر کہاں تک عمل کیا. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ جوانی کن کاموں میں گزاری, پہلا سوال ہوگا عمر کا, اور دوسرا سوال ہوگا جوانی کا. عمر سے ہی دو سوالات ریلیٹڈ ہے کہ پوری اپنی عمر کہاں لگائی, کن کاموں میں کھپائی, اور جوانی کن کاموں میں گزاری. اسپیشل جوانی کے تعلق سے الگ سے سوال ہوگا. تو ہمارے قدم قیامت کے دن ہل نہ سکیں گے, آگے نہیں بڑھ سکیں گے جب تک کہ ہم یہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دیں گے. تو آپ دیکھیں کہ ایک ایک وقت کا ہم سے حساب لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں غیر ملکوں میں رکھا تھا, یہاں کی ہے ہی نہیں فراغت. یہ سب سے بڑی ہمارے لیے جو فیسلٹی ہے کہ ہم ایسے ملکوں میں, الحمدللہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وقت میں بھی برکت رکھی ہے. اگر ہم یہی کام اپنے ملکوں میں کرنا چاہتے کہ ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں کا کچھ سسٹم ہی ایسا ہے کہ وہاں پر ہمارے وقت میں اتنی برکت نہیں ہوتی ہے, لیکن یہاں پر ہم جب ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال کریں گے, اور یہ سوال سبھی سے ہوگا کہ اپنی عمر کن کاموں میں لگائی, جوانی کن کاموں میں گزاری, مال کہاں سے کمایا اور اس کو کہاں خرچ کیا, اور جو علم دیا تھا اس کے مطابق کہاں تک عمل کیا یا اسے دوسروں تک پہنچایا. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم جواب دیں گے, کیا ہم اس وقت یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیند بہت پیاری تھی, نیند نہیں ہوتی تھی لہٰذا ہم سو جاتے تھے, یہ جواب قابل قبول ہوگا؟ یا یہ جواب قابل قبول ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بچے بہت ستاتے تھے, بچے بہت تنگ کرتے تھے؟ بعض اوقات خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے 2-2 گھنٹے بچوں کو کھانا کھلانے میں لگا دیتی ہیں. ہمارے کئی ملنے جلنے والے یقین جانیے کہ جب ان سے کہو کہ یہ فلاں وقت میں فلاں کلاس ہوتی ہے, فلاں وقت میں درس ہوتا ہے, آپ آئیے, تو کہنے لگے کہ وہ وقت ہمیں بچوں کے کھانا کھلانے کا ہوتا ہے, اور ہمارا بچہ ایک جگہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھلاتا ہے, ہمیں اسے گھوم پھر کر کھانا کھلانا, تو ہمیں 1-1 گھنٹہ لگ جاتا ہے کھانا کھلانے میں. تو کیا ہم کل اللہ تعالیٰ کے آگے یہ جواب دے سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے گھنٹوں کھانا بنانے میں اور کھانا کھانے میں گزار دیے تھے؟ کہ یہ جواب بھی قابل قبول ہوگا؟ پہلے اپنے وقت کے بارے میں سب سے پہلے حساب دینا ہوگا، تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنا وقت کن کاموں میں لگا رہے ہیں. پھر اس کے بعد مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، اور اس سے کیا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کون سا مال قابل قبول ہے، حلال مال. یعنی حرام مال کی طرف تو مومن کی نظر جا نہیں سکتی. تو پھر اس سے دوسرا سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا، اور پھر اس کو کہاں خرچ کیا. اب پھر پوچھا جائے گا کہ کہاں خرچ کیا، کیا جواب ہم دیں گے کہ سارا مال اپنے اوپر ہی خرچ کر لیا تھا. جی ہاں، یعنی کیونکہ ہمارے مال میں کس کا حق ہے، ضرورت مندوں کا. جو مستحق افراد ہیں ان کا بھی ہمارے مال میں حق ہے، کہ یہ نہیں کہ ہم صرف اپنی خواہشات پوری کرتے چلے جائیں. جیسے کہ غالب نے کہا تھا نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہم تو کتنا بھی اپنی ذات کے لیے ہم کتنا بھی خریدتے چلے جائیں، لیکن کبھی ہماری خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ ابن آدم کو اگر ایک سونے کی وادی دے دی جائے تو وہ کیا کرے گا، دوسرے کی خواہش کرے گا. اس کا پیٹ تو بس مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی جب تک یہ قبر میں نہیں جاتا تب تک اس کی خواہشیں کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. تو خواہشیں تو منہ پھیلائے کھڑی ہیں، اور ہمیشہ انسان شیطان انسان کو بہکاتا رہتا ہے کہ نہیں ابھی تمہاری ضرورت باقی ہے، ابھی تمہیں فلاں چیز دینی ہے، پہلے یہ چیز دے لو بعد میں دوسروں کا کریں گے. اور ہمیشہ شیطان اسی بات پر ہمیں بہکاتا ہے کہ پہلے اپنے بچوں کا تو کر لو، دوسروں کا کیا اتنی فکر ہے. اس طرح سے وہ ہمیں خیر خیرات کرنے سے روکتا رہتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جو سوال کریں گے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، پھر اس کے بعد علم جو حاصل کیا تھا اس پر کہاں تک عمل کیا. تو بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جواز پیش کرتے ہیں نہ آنے کا، کہ کہنے لگے کہ جب ہم آئیں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا، لہٰذا بہتر ہے کہ کیا کیا جائے، سننا ہی نہیں چاہیے. لیکن کیا یہ پاسبل ہے ایسا کہ ایسے لوگ چھوٹ جائیں گے؟ نہیں، آج کے دور میں تو کوئی چھوٹ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس 100 بہانے ہوں گے، جیسے کہ یہ بہانہ ہم بنا دیتے ہیں کہ جب آئیں گے ہی نہیں، سنیں گے ہی نہیں، تو پھر عمل بھی نہیں کرنا پڑے گا. کیونکہ عمل تو انہیں کرنا پڑتا ہے، یا پوچھ ان سے ہوگی جن کو معلوم ہوگا. لیکن کیا ہم یہ بہانہ کر سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی مواقع نہیں ملے تھے سننے کے، یہ ہم کو معلوم ہی نہیں تھا. آج انٹرنیٹ، مجھے لگتا ہے کہ چھوٹا سا چھوٹا جو دیہات اور قصبہ ہے وہاں بھی انٹرنیٹ پہنچ چکا ہے. ہر قسم کے سی ڈیز اویلیبل ہیں، تلاوت کی، تفسیر کی، ترجمے کی، اور ہر جگہ الحمدللہ اتنی کلاسز ہو رہی ہیں کہ اس دور کا تو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں کہ اچھا تمہیں دوسری سب چیزیں آتی تھیں، تمہیں انگلش لینگویج بھی تم نے سیکھی، تم نے مختلف زبانیں سیکھی، تم نے مختلف علم حاصل کیے، صرف نہیں علم حاصل کیا تو کون سا علم حاصل نہیں کیا دین کا. تو جب ہمارے پاس بہانے ہیں تو وہ تو ہمارا رگ ہے، وہ تو ہماری رگ رگ سے بھی واقف ہے. تو ایسے کوئی بہانے وہاں پر کام نہیں آئیں گے. تو اسی لیے ایسے کوئی بہانے ہم نہ سوچے، بلکہ یہ دیکھیں کہ ہمارا کون سا وقت اچھے کاموں میں گزر سکتا ہے. پھر اب ہم دیکھیں کہ ہم ان کاموں کو کیسے کر سکتے ہیں، یہ جو ہمیں دنیا کی زندگی ملی ہے اتنے ہی وقت میں ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس کے لیے بھی مثالیں ہمیں چھوڑ گئے ہمارے لیے صحابہ کرام اور تبع تابعین. جیسے کہ ہم اکثر بہانے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے نا، یہ یعنی آج کل کا تو ایک عام جملہ ہے یہ، کہ جس سے بھی آپ ملیں وہ یہی آپ سے کہے گا کہ ہم بہت مصروف ہیں یا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. لیکن یہی زندگی میں، انہی اوقات میں، جس طرح سے آج 24 گھنٹے ہمیں میسر ہیں، یہی 24 گھنٹے ان لوگوں کو بھی میسر تھے جو پہلے ایسے بڑے بڑے کام کر گئے ہیں. اور اس میں سب سے بہترین مثال جو ہمیں ملتی ہے، اور جو مجھے پرسنلی مجھے بہت زیادہ پسند ہے، امام بخاری رحم اللہ علیہ کی، جو ہم جن کو ہر کوئی جانتا ہے، جنہوں نے صحیح بخاری لکھی، کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی دن رات دیے تھے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت لمبی عمر نہیں دی تھی. اگر ہم ان کی ہسٹری پڑھے تو یہ نہیں کہ وہ بہت 90 سال اور 100 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، ان کو بھی ایک ایوریج جتنی زندگی ملتی ہے اتنی ہی زندگی ملی تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ اسی زندگی میں انہوں نے کیا کام کر گئے، انہوں نے اتنی بہترین کتاب لکھی، جس کے بارے میں آتا ہے کہ صحیح بخاری کے بارے میں کہ قرآن کے بعد سب سے بہترین کتاب، اسہل کتاب و بعد القرآن، کہ قرآن کے بعد سب سے بہترین یا صحیح کتاب کون سی ہے، صحیح بخاری ہے. آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا وہ کام کر گئے. اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں صحیح بخاری کم سے کم 90,000 لوگوں کو پڑھائی تھی، 90,000 لوگوں کو خود پڑھائی. اور اس کے بعد آج تک کے جتنے بھی جو ایڈیشن چھپ چکے ہیں بخاری کے، ہر کوئی اپنے طریقے سے اس کے ایڈیشن نئے نئے طریقے سے چھپواتا رہتا ہے. یہ کام وہ کب کر کے چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد کیا ان کا کام ختم ہوا، بلکہ کیا ہو رہا ہے، ان کا اجر ملٹی پلائی ہوتا جا رہا ہے نا. یعنی اس سے بہتر کوئی مثال ہو نہیں سکتی اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لانے کی، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے اعمال نامے میں، ہماری نیکیوں میں اجر بڑھتا رہے، ہمارا اجر ملٹی پلائی ہوتا رہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں کچھ ایسا کام کر کے جانا ہوگا جو ہمارے صدقہ جاریہ کے طور پر ہو. آج آپ اور میں، ہم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ کیا میں نے کوئی ایک ایسا کام کیا ہے، کوئی ایک کبھی کسی کو کوئی بات اچھی بتائی میں نے, یا میں نے کوئی ایک ایسی کوئی کتاب لکھی ہے, یا میں نے کوئی ایسا میں کام کر کے جا رہی ہوں, یا میں نے کوئی ایسا ادارہ بنوایا ہے, یا میرے پیچھے میرے جانے کے بعد میرے بچے یا اس ادارے کے ذریعے سے مجھے قبر میں اور آخرت میں اجر ملتا رہے گا, کوئی ایسا کام ہم نے کیا ہے. تو عقل مند وہی ہے جو وقت سے فائدہ اٹھا لے. ایک ذہین اسٹوڈینٹ اپنے کوئی وقت کو بیکار نہیں جانے دیتا, وہ اپنے ہر وقت سے فائدہ اٹھاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اسٹوڈینٹس جب وہ بسز میں سفر کرتے ہیں تو کھڑے کھڑے بھی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, جب وہ ویٹنگ میں ہوتے ہیں کہیں پر کیو بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر بھی اپنے وقت کو ضائع نہیں جانے دیتے اور وہاں پر بھی کھڑے کھڑے کتابیں پڑھتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے وقت بہت قیمتی ہے, کیونکہ ان کو اتنے وقت میں اتنا کام کرنا ہے. اور ایسے ہی اسٹوڈینٹس پھر بہت بہترین رزلٹ بھی لاتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ, ہمارا عمل نامہ بھی بہترین ہو, تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, انہی اوقات میں وہی وقت میں جو آج ہمیں ملا ہے, جیسے کہ امام بخاری کو ملا تھا, جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت ملا, انہی اوقات میں انہوں نے اپنے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر یہ کام کر کے گئے وہ لوگ. تو آج ہم بھی دیکھیں کہ آج ہم نے ایسا کون سا کام کیا ہے, ہم اپنے وقت کو کن کاموں میں لگا رہے ہیں, ہمارا وقت اچھے کاموں میں گزر رہا ہے یا بیکار کاموں میں گزر رہا ہے. اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا, جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور اس کے بارے میں ہمیں ایک اور حدیث بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. من یرید اللہ خیرا یفقہ فی الدین, کہ جب تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے تو وہ تمہیں دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. تو ہم بھی ایسا علم سیکھیں. اور اس کے لیے آپ یہ نہ دیکھیں کہ کبھی دین اور دنیا کے علم ہم ڈفرینشیٹ نہ کریں, یعنی اسلام میں دین اور دنیا کوئی علم ایسا کوئی ہے ہی نہیں, بلکہ سارے ہی علم اسلام کے تابع آتے ہیں جو ہم پڑھتے بھی ہیں. اگر ہم پڑھ رہے ہیں, مثال کے طور پر ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں, تو کیا یہ ہم غلط کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو اسکول سے نکال کر مدرسے میں ڈال دو صرف قرآن پڑھنے کے لیے. نہیں, کیونکہ جب تک انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آئے گا یہ قرآن کی تعلیم بھی کیسے عام کریں گے. تو لہٰذا دین اور دنیا کا کوئی علم الگ ہے ہی نہیں, سارے ہی علم دین کے تابع آتے ہیں, بس ہم اس کا استعمال کرنا جانیں کہ اس کو صحیح طریقے سے ہم استعمال کریں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے جائیں ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے. پھر ہمیں یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان اوقات میں ہم کو صحیح تقسیم کرنے والا بنائے. تو ان اوقات کی جو صحیح تقسیم جیسے ہم کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ملتی ہے, تو ہم بھی ایسا کریں کہ ہم اپنے جو ٹائم مینجمنٹ ہے, کیونکہ جب تک ہم ٹائم مینج نہیں کریں گے, اس طرح کی چیزیں نہیں کریں گے, تب تک ہم یہ کام نہیں کر سکتے. ہم اپنے پورے 24 گھنٹوں کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں, اور اگر 3 حصوں میں ہم ڈیوائڈ کرتے تو کتنے حصے بنتے ہیں؟ 8 گھنٹے. تو ایسا کریں کہ 8 گھنٹے ہم اپنے آرام کے لیے رکھ لیں. ایک نارمل سلیپ جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں وہ کتنی ہوتی ہے؟ 7 to 8. چلو زیادہ سے زیادہ 7 گھنٹے لے لیں. تو ٹھیک ہے, 8 گھنٹے, 1 گھنٹہ اور زیادہ آپ لے لیں. ٹھیک ہے, تو 8 گھنٹے آپ اپنے آرام کے لیے رکھیں. 8 گھنٹے آپ اپنے جو گھریلو کام ہیں, گھر کے کام ہے, باہر کے کام ہے, اس کے لیے آپ رکھ لیں, اور 8 گھنٹے دین کے لیے مخصوص کر لیں. زیادہ تو نہیں ہوتے, تقسیم تو برابر ہے نا. تو لہٰذا ہم اپنے ان اوقات کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں, اور ضرور ہم دیکھیں کہ یہ ہم 8 گھنٹے دین کے کاموں میں لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنا آرام بھی کر لیا, ہم نے دنیا کے کاموں کے لیے بھی 8 گھنٹے نکال لیے. اب جو باقی 8 گھنٹے بچتے ہیں اس کو اللہ کے لیے مخصوص کر لیں, کیونکہ یہ کل کی آخرت کے لیے ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں بہترین مقام پا سکیں, تو اس کے لیے پھر ہمیں ان اوقات کی اس طرح سے تقسیم کرنی ہوگی. اور ایک حدیث کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے, جب جنت عدن کا ذکر آیا قرآن میں کہ جنات العدن تجری, جنت عدن وہاں ہوگی, تو صحابہ کرام نے جب اللہ کے رسول سے پوچھا کہ جنت عدن کیسی ہوگی, یا اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ جنت عدن کیا ہے, تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول, ہم اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے, ان لوگوں کا جواب یہی ہوا کرتا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت ایسی ہوگی کہ جو جنت کے بالا خانے ہوں گے, تو اس کے دروازے, اس کی دیواریں ایسی ہوگی کہ اندر والے باہر کا سب مناظر دیکھ رہے ہوں گے, اور باہر والے اندر کے مناظر دیکھ سکتے ہوں گے, یعنی ٹرانسپیرنٹ ہوں گی, شیشے کی ہوں گی, اور یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگی. تو کیا آپ اور میں نہیں چاہتے کہ ہم جنت عدن میں جائیں؟ اگر ہم جانا چاہتے ہیں جنت عدن میں, تو اس کے لیے پھر ہمیں یہاں تیاری کرنی ہوگی. کسی بھی سفر پر جانے کے لیے ہم پہلے سے بیگ تیار کرتے ہیں نا, ایسا تو نہیں کہ ہم جانے کے بعد تیار کریں, کیونکہ ہم کو تو پہلے چیزیں ساتھ لے جانی ہیں. اسی طرح سے جو اعمال ہم یہاں سے ساتھ لے جائیں گے, اسی پر ہمارے انجام کا دار و مدار ہوگا, یعنی جو ہمارا رزلٹ ہوگا وہ ہمارے اعمال نامے پر ہی ڈیپینڈ ہوگا جو ہم ساتھ لے کر گئے تھے. تو لہٰذا آج ہم اپنے لیے نیک اعمال تیار کریں, آج ہم اپنے لیے تیاری کریں کہ ہم اپنا وقت کن کاموں میں لگا رہے ہیں. اگر ہم اچھے نیک کاموں میں لگا رہے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے, اور اگر ہمارا وقت بیکار کاموں میں زیادہ گزر رہا ہے تو سمجھے کہ پھر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بہت بہترین گھر ہو، ہمارے پاس بہت بہترین گاڑی ہو، اسی طرح سے آخرت میں بھی جنت عدن ہوگی. اور اس کے بارے میں جو جنت کے بالا خانوں کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی آپ لوگوں نے بحرین برج کا جو ٹاور ہے وہ دیکھا ہے، اور جب وہاں سے ہم نیچے دیکھتے ہیں، مجھے بھی ایک دفعہ اتفاق ہوا تھا وہاں جانے کا، تو جب میں نے وہاں سے نیچے نظر ڈالی تو بہت ہی انہوں نے خوبصورت گرینری سی وہاں پر بنائی ہے، بہت ہی خوبصورت شیپ میں بنائی ہے، تو وہاں سے جب نیچے نظر ڈالی تو بہت ہی خوبصورت منظر نظر آتا ہے. اسی طرح سے جنت کے بالا خانے ہوں گے، جنت کے درجات ہوں گے، اور جنت کے درجات اعمال کے حساب سے تقسیم کیے جائیں گے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہوں گے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 100 سے بھی زیادہ درجات ہوں گے، اور یہ لوگوں کو ان کے اعمال کے لحاظ سے دیے جائیں گے. تو اس کے بارے میں جب صحابہ کو معلوم ہوا، اور ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جنت میں آپ کا مقام تو بہت بلند ہوگا، اور آپ کے درجات تو ایسے ہوں گے کہ ہم آپ کا درجہ نہیں پا سکتے، اور ہم پتہ نہیں وہاں کہاں ہوں گے اور کون سے درجے میں ہوں گے، تو ہم آپ سے کیسے ہم وہاں پر ملیں گے، کیونکہ ہمارے درجات تو کم ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ المرء مع من احب، کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی. تو کہا جاتا ہے کہ اس بات پر صحابہ کرام اتنا خوش ہو گئے تھے کہ اس دن مدینہ میں خاص طور سے خوشیاں منائی گئی تھی کہ جس کو جس سے محبت ہوگی وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو ہم دیکھ لیں کہ ہماری محبت کس کے ساتھ ہے، آیا یہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے یا دنیاوی جو ہیروز ہیں ان کے ساتھ ہیں. تو اگر اللہ کے رسول کے ساتھ ہماری محبت ہوگی تو ہم بھی انہی کے ساتھ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت کو ہمیں بہترین تقسیم کرنے والا بنائے، تاکہ ہم اس کے لیے آخرت کا سامان کر سکیں، اور ہماری محبت صحابہ کرام اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، تاکہ ہم آخرت میں انہی کے ساتھ ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ لوگ یہاں آئے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اس کام کو قبول فرما لے، اور جو بھی کوشش کی گئی اس کو قبول فرما لے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم وبحمدک.